بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنت الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والوعدنا يومئذ الحق صلاة محمد وعلى محمد قرآن مجید کی آیت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جو انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ چند لفظوں میں قرآن نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے اور وہ یہ کہ قیامت کے دن جو میزان اور کرائٹیریا اور معیار ہوگا انسان کا وہ حق ہوگا انسان کو پہچاننے کا انسان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہ انسانوں کے بارے میں فیصلہ کس سے کیا جائے یہاں پہ اللہ نے اپنا لفظ اپنا نام بھی نہیں رکھا کہ میں اپنے اعتبار سے فیصلہ کروں گا جو مجھے نظر آئے گا صحیح وہ کروں گا جو سر نہیں نظر آئے گا صحیح اللہ کہتا تو حق ہی کہتا ہے لیکن اللہ اگر کہتے ہیں اللہ معیار اللہ ہے تو کچھ لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی بات کر رہے ہیں ہمیں اللہ سے کیا لینا دینا ہمیں اسلام سے کیا لینا دینا لیکن حق ایسا لفظ ہے جو ہر ایک کے نزدیک محترم ہے حق ہر ایک کو پسند ہے لہذا قرآن نے معیار قرار دیا والوزن یومئذ الحق وزن جو ہوگا اور میزان جو بنے گا جس بات پر انسانوں کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا لے کر آیا ہے کون سا ایمان لایا ہے کون سا عمل لایا ہے وہ سب کچھ انسان کا حق کے معیار پر تولا جا رہا ہوگا کہ کتنا حق کے ساتھ ہے حق سے کتنا میچ کرتا ہے وہ قبول ہو جائے گا حق سے جتنا میچ نہیں کرتا وہ رد ہو جائے گا اب وہ دوسری جگہ پہ قرآن نے کئی آیتوں میں بتایا ہے کہ اگر حق سے زیادہ میچ کر رہا ہے تو کچھ گناہ ہیں وہ معاف بھی کر دیے جائیں گے فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اگر میزان عمل ثقیل ہو جائے گا بھاری پڑ جائے گا تو وہ ایک پسندیدہ زندگی کی طرف پلٹا دیا جائے گا وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ لیکن جس کا میزان عمل حق کے معیار پہ ہلکا پڑ جائے گا اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا تو اس کے لیے حاویہ حاویہ کیا ہے وما ادراک ما ہیا تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے نار حامیہ یہ وحشتناک جلتی ہوئی آگ ہے تو اس طرح کی کئی آیتیں قرآن میں ہیں کہ معیار حق کو قرار دے کر اسی کے اوپر انسان کا بدن ہوگا اور حق ایک ایسا معیار ہے جس کی بنیاد پر ہر انسان کو دیکھا جائے کون کتنا حق قبول کرتا ہے کس انسان کے سامنے کتنا حق پیش کیا گیا کس انسان کے سامنے حق پیش نہیں کیا گیا لیکن اگر پیش کیا جاتا تو قبول کر لیتا اللہ کے میزان میں سب کچھ آئے گا مثلا ایک انسان امیزون کے جنگلوں میں رہتا ہو اس کو حق ابھی تک دیا ہی نہیں گیا تو اس کو اٹھا کے سیدھے جہنم میں نہیں ڈال دیا جائے گا اللہ کے میزان میں یہ بھی دیکھا جائے گا اگر اس کے سامنے حق آتا تو حق کو تسلیم کرتا یا نہیں کرتا جنت میں بھی سیدھے نہیں پہنچ جائے گا اس کے بیچ کے بہت سارے درجات ہیں وہ ساری بحثیں ہیں تفصیلی بحثیں ہیں اور بہت ہی عقلی بہت ہی لاجیکل بہت ہی منطقی بحثیں ہیں اسلام لاجک اور فطرت اور عقل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اسلام کوئی چیز تھوپتا نہیں ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا کیا یہ عقل کی سیدھی سیدھی بات ہے اگر تمہیں قبول ہو تو قبول کر لو نہیں قبول ہے تو اے رسول اللہ تم پر بھی لازم نہیں ہے کہ تم کسی کو مجبور کرو، تم دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، لست علیہم بمسیطر، آپ کو مسیطر اور دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ کو حتماً کروانا ہی کروانا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ نے خود ہی فرمایا ہم سارے نبیوں کا کام یہ کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے فقط بات کو پہنچا دینا، اچھی طریقے سے پہنچائے، نرمی سے پہنچائے، محبت سے پہنچائے، پیار سے پہنچائے، طنز نہ کرے، توہین نہ کرے، احترام سے پہنچائے تاکہ انسان کے دلوں میں بات اتر جائے، لیکن معیار جو ہوگا وہ معیار ہمیشہ حق ہوگا۔ اب ایک قانون اور بھی ہے، یہ قانون آپ کے سامنے آ گیا، ایک دوسرا قانون جو عقل کا قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اگر بیماری دانتوں میں اگر درد ہو رہا ہے تو آنکھ کا علاج نہیں کیا جاتا، تو دانت کا علاج کرنا چاہیے، اور اگر آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو پیٹ کا علاج نہیں کرتے، پھر آنکھ کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح کی بیماری ہو اسی طرح کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ ایک بہت رائج بیماری اور بہت ہی بڑی بیماری جو کبھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی، یہ صلوات نہیں پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی محمد، جو بیماری چھٹے امام سے لے کر کے خاص کر آٹھویں نویں امام کے زمانے تک بہت رائج تھی اور آئمہ نے بہت جنگ کی اس کے مقابل میں، اسی طریقے سے آئمہ اس کے مقابل میں کھڑے ہوئے جس طریقے سے بنی امیہ اور بنی عباس کے حاکموں کے مقابل میں کھڑے ہوتے تھے، اور وہ بیماری تھی غلو کی بیماری، یعنی اپنے مومنین میں کچھ لوگ غالی بنتے جا رہے تھے، غالی کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ، یہ بیماری تھی، یہ اس زمانے کی بیماری تھی، یہ بیماری پھر ابھی دوبارہ پھر شروع کی گئی ہے، خدا کرے کہ آپ کے معاشرے محفوظ رہیں، آپ کے جوان محفوظ رہیں۔ غلو کی بیماری ہوتی کیا ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں قرآن سے اور ایک دو روایتیں، چونکہ طے یہ نہیں ہے کہ بڑی مجلس ہو، اس کے بعد پھر دوسری مجلس بھی ہے، لہذا میں جلدی اس مطلب کو ادا کروں، اور مقصد بھی یہی ہے کہ کسی کی یہاں پر توہین مقصود نہیں ہو، چاہے کوئی انسان سیریا میں غالی یا نصیری ہو، یہاں پہ بیٹھ کے اس کی بھی توہین نہیں کریں، شاید بیچارہ نادان ہو، شاید سمجھتا نہ ہو، شاید سمجھایا جائے تو بات کو سمجھ لے، لہذا مطلب کو بیان کرنا ہے، رسول اللہ سے کہا کہ آپ کو کام ہے بیان کریں، آپ کا کام کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، کسی کو زبردستی کرنا نہیں۔ یہ بیماری پہلے زمانے میں بھی تھی، اسلام کے پہلے بھی یہ بیماری تھی، اسلام کے جب پہلے یہ بیماری تھی تو اس کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور قرآن کی آیتیں مخاطب ہو کے فرمایا قرآن نے، میں ایڈریس بھی آپ کے سامنے پڑھتا چلوں، چونکہ بعد میں لوگ کیمرے کے ذریعے سنتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایڈریس بھی معلوم ہونا چاہیے، حوالہ اس کا، قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دیکھو تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کے معنی میں جلدی سے بتا دوں، غلو کے معنی یہ ہے کہ حد سے آگے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا، مثلا نبی نبی ہیں، نبی کے کمالات، نبی کی فضیلتیں، نبی کی خوبصورتی، نبی کی پاکیزگی، نبی کی عظمتیں دیکھ کے ہم کہیں نبی یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہے، خدا ہے، تو کیا ہوا، نبی کے بارے میں غلو کرنے لگے، جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا رسول اللہ سے پہلے۔ یا مثلا امام کو دیکھا، کچھ لوگ بنی امیہ آ کر امام پر سب و شتم کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، جواب میں ہم آئے تو جواب دینے کے لیے کچھ لوگوں نے بہت ہی لاجیکل طریقے سے دفاع کیا، پاکیزگی سے، صداقت سے، ایمانداری سے، جیسے آئمہ نے دفاع کیا، آئمہ کے اصحاب نے دفاع کیا، کچھ لوگوں نے وہی طریقہ اپنایا جو بنی امیہ نے اپنایا تھا، بنی امیہ آئمہ کو گھٹا رہے تھے، کچھ لوگ آئے انہوں نے آئمہ کا اس طرح ذکر کرنا شروع کیا، ان کو بڑھا کر اللہ کی ذات تک پہنچا دیا۔ تو یہ دونوں کام ایک جیسا تھا، جو توازن اور اعتدال کا کام تھا وہ خود آئمہ کر رہے تھے، چونکہ لازم تھا کہ امیر المومنین پر جب حملہ کیا جا رہا ہے تو امیر المومنین کا دفاع کیا جائے، واجب تھا۔ کل بھی میں نے مجلس میں عرض دیا کہ جب بھی دین کے کسی بھی رکن پر دفاع کی حملہ ہو تو اس کا دفاع کرنا ہر امت کا انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، امیر المومنین پہ حملہ ہو تو امیر المومنین کا دفاع لازم ہے، رسول اللہ پہ آج حملہ کیا جا رہا ہے عالمی پیمانے پر تو رسول اللہ کا دفاع لازم ہے، جہاد پر حملہ کیا جائے تو جہاد کا دفاع لازم ہے، دین کے کسی بھی رکن پر اگر حملہ کیا جائے، مثلا نماز پر، مثلا حجاب پر، تو اس کا دفاع کرنا ایک مومن کی ذمہ داری بن جاتی ہے نا۔ تو جو پہلے رائج تھا غلو، اس کے لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دیکھو اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کرو، ان نبیوں کے بارے میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کرو، کیونکہ معیار حق ہے، یہ قرآن معیار حق قرار دے رہا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 171 نمبر آیت تھی، پھر سورہ مائدہ کی 77 نمبر آیت میں قرآن کہتا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، یہاں بھی حق کا لفظ ہے، دیکھو حق کے سوا دین میں کسی طرح کا غلو نہ کرو، یعنی حد سے آگے نہیں بڑھو، حد معین ہے، بندگی کی بھی حد معین ہے، عبودیت کی حد معین ہے اور الوہیت کی بھی حد معین ہے، تو حدوں میں رہ کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو بڑا حسین لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، حدوں سے کوئی بڑھ جاتا ہے تو وہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان خود پر بھی ظلم کرتا ہے، کبھی کبھی لوگ بیچارہ ممکن ہے نادانی میں یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم تو اہل بیت کا نام لے رہے ہیں، لیکن اہل بیت پر یہ زیادہ بڑا ظلم ہے کہ اہل بیت کو امام کہنے کے بجائے الوہیت کا درجہ دیا جائے۔ میں ایک جملہ کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ پر کس نے زیادہ ظلم کیا، ایک سوال ہے، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، حضرت عیسیٰ پہ کس نے زیادہ ظلم کیا؟ حضرت عیسیٰ پہ ان یہودیوں نے زیادہ ظلم کیا جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے نا، اپنے اعتبار سے انہوں نے قتل کر بھی دیا، وہ تو اللہ نے انہیں بچا لیا، تو ان یہودیوں نے عیسیٰ پر زیادہ ظلم کیا یا ان عیسائیوں نے عیسیٰ پر زیادہ ظلم کیا جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ وہ جو یہودی تھے جو جناب عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ دشمنی میں قتل کر رہے تھے، وہ نفرت میں قتل کر رہے تھے، لیکن وہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہے تھے، وہ حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ کی محبت میں یہ بیٹا بنا رہے تھے، عشق میں بنا رہے تھے، ان کے عشق کا احترام ہے، ان کی محبت کا احترام ہے، لیکن بیٹا بنانے کا احترام نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے کہ آپ پر ظلم کس نے زیادہ کیا، تو وہ کہیں گے میرے اوپر ہزار بار تلوار چلائی جائے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن مجھ کو اگر خدا کا بیٹا بنا دیا جائے تو میرے مقصد سے دور کر دیا گیا، اس پہ مجھے زیادہ تکلیف ہو۔ واضح ہے یہ بات نا؟ لہذا قرآن نے بہت واضح طور پہ کہا۔ اب وہ غلو کیا کرتے تھے، میں خالی اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں چونکہ مجھے روایت بھی پڑھنی ہے جو ہمارے مسئلہ ہے۔ غلو کرتے کیا تھے، قرآن نے غلو بھی بیان کیا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے جس میں قرآن کہتا ہے کہ قالت الیہود عزیز ابن اللہ، یہودی لوگ کہتے تھے کہ عزیز جو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلو تھا۔ عزیز نبی ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، نمائندے ہیں، ولی ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تو کہنا دور کی بات ہے، اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، یہ یہودیوں کا کام تھا۔ دوسرے سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں اور آیت نمبر 72 میں دو جگہ یہ بات ایک ہی سورہ میں ارشاد ہوئی، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے یہی مسیح ابن مریم ہے، عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ دو مرتبہ سورہ مریم میں آیت تکرار ہوئی یہ بتانے کے لیے تم کفر کر رہے ہو جو حضرت مسیح کو جو ہے اللہ کہہ رہے ہو، ٹھیک، یہ بات قرآن کی ہو گئی۔ یہیں پر آ کر رسول اللہ بھی سمجھاتے کہ دیکھو جب عیسیٰ جیسے نبی کو خدا بنا دیا گیا تو رسول اللہ تو عیسیٰ سے بڑے ہیں نا، تو خطرہ تو ہے، رسول اللہ عیسیٰ سے بڑے نبی ہیں، عیسیٰ سے زیادہ عظمت ہے، عیسیٰ سے زیادہ کردار ہے، عیسیٰ سے زیادہ تاثیر ہے، رسول اللہ نے زمانے کو بدل دیا ہے، قیامت تک کے زمانے کو بدلا ہے، تو رسول اللہ کے بارے میں اس بات کا بہت خطرہ تھا، لہذا رسول اللہ نے پہلے ہی سے اس خطرے کو سمجھتے ہوئے فرمایا دیکھو لا ترفعونی فوق حقی، مجھ کو میرے حق سے زیادہ بلند نہ کرنا، حکم دیا رسول اللہ نے لا ترفعونی، مجھ کو بلند نہ کرنا میرے حق سے زیادہ، فإن اللہ تبارک و تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، اللہ نے حتی نبی قرار دینے سے پہلے مجھے اللہ نے اپنا عبد بنایا، یعنی ہمارا اصلی مقام عبودیت کے مقام ہے، ہماری نبوت میں آ کر، نبوت مانو، رسالت بھی مانو، امامت بھی مانو، یہ سب مانو، لیکن نبوت اور رسالت و امامت کی وجہ سے ہمیں خدا نہ کہنے لگنا۔ امامت کا لفظ یہاں کہہ رہے، شاید آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہو کہ ہمارے صرف 12 امام ہیں، ہاں ہمارے 12 امام ہیں لیکن رسول اللہ کے بعد، سمجھ رہے ہیں، حدیثیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس 12 امام ہیں، ہم 12 امامی ہیں بھی، ہم اثنا عشری ہیں، ہم 12 امامی ہیں، لیکن رسول اللہ کے بعد، اور رسول اللہ وہ ہیں جو امیر المومنین کے بھی امام ہیں، رسول اللہ وہ ہیں جو امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں، رسول اللہ وہ ہیں جو صرف بعد میں آنے والوں کے امام نہیں ہیں، عیسیٰ کے بھی امام ہیں، موسیٰ کے بھی امام ہیں. اس لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ اماما، رسول اللہ کی ذات امام ہے، رسول اللہ عظیم امام ہے. جب بنی اسرائیل کے ائمہ امام ہو سکتے ہیں، جب ابراہیم امام ہو سکتے ہیں، تو رسول اللہ کہیں بلند درجے کے امام ہیں. لیکن ہم سے یہ بتایا گیا کہ دیکھو میرے بعد ادھر ادھر کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، میرے بعد کے لیے 12 امام طے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا. تو یہ خطرہ رسول اللہ کو محسوس ہو رہا تھا، لہذا رسول اللہ نے پہلے یہ خطرہ اپنی قوم کے لیے بتا دیا کہ جب رسول اللہ کو امام قرار دے سکتے ہو لیکن لا ترفعونی فوق حقی، مجھے الوہیت اور ربوبیت تک نہیں لے جانا، تو جب رسول اللہ کو نہیں لے جا سکتے تو پھر کسی کو لے جانے کا حق نہیں بنتا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اب اس کے بعد امیر المومنین کا جملہ، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خود روایت کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، روایت امیر المومنین بیان کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بیان امیر المومنین کر رہے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم انی بری من الغلات، اے میرے اللہ میں غالیوں سے بیزار ہوں. یا اللہ، خدا نہ کرے کہ ہمارے درمیان میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو. ہمارے بہت سارے ہیں، مومنین ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، اچھے ہیں، اچھے گھرانے کے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ گمراہ کر دیتے ہیں. لیکن اللہ موقع دیتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے حر کو میدان جنگ میں آنے کے بعد بھی پلٹنے کا موقع دیا تو ہم تو بھی میدان جنگ میں نہیں گئے ہوئے ہیں. موقع ہے، ہمیشہ پلٹ جانے کا موقع ہے انسانوں کو. لہذا رسول اللہ نے فرمایا اللہم انی بری من ال، اے میرے اللہ گواہ ہے نا کہ میں غالیوں سے بیزار ہوں. کہ برات عیسیٰ ابن مریم من النصارہ، اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب عیسیٰ نے نصرانی غالیوں سے برات کی تھی، جو وہ بھی شروع ہو گیا تھا جو بعد میں اور بڑھ چکا، اور اس کے بعد بدعا کرتے اللہم اخزلہم، اے میرے اللہ انہیں ذلیل کر دے، ذلیل کر دے. اور بعض لوگ اسی دنیا میں ذلیل ہو بھی جاتے ہیں، خدا ہر مومن کو بچا ہے. کیونکہ اگر رسول اللہ دعا کریں گے تو یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ کی دعا کا اثر نہ ہو. اگر رسول اللہ کہہ رہے پروردگار غالیوں کو ذلیل کر دے، تو کسی کی دعا کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن رسول اللہ کی دعا حتماً اثر کرے گی، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا ایاکم الغلو فی الدین، بچو غلو دین، دین میں غلو کرنے سے. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ، تمہارے پہلے جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ ہلاک ہو گئے. اور یہاں پر امیر المومنین، اب رسول اللہ کی روایت بیان کر چکے، تین بار نہج البلاغہ میں ایک جملہ الگ الگ طریقے سے تکرار ہوا ہے، تین بار. میری نظروں میں شاید ایک بار اور بھی آیا ہو، اور نہیں معلوم کہ امیر المومنین نے کتنی بار یہ بات بیان کی کہ تین مرتبہ تو نہج البلاغہ میں ہے. ایک مرتبہ خطبے میں ہم نے دیکھا ہوا ہے، دو مرتبہ جو ہے وہ آخری چیپٹر میں جہاں پہ امیر المومنین کی حکمتیں ہیں، وہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ ہلک فی رجلان، میرے بارے میں، خود میرے بارے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے. ہلاک ہو گئے یعنی کیا؟ یعنی اتنا یقینی ہے، جب عربی زبان کی یہ لینگویج قانون ہے کہ کوئی چیز جب بہت یقینی ہو تو وہ فیوچر میں ہونے والی ہو، اس کو بھی پاسٹ میں بیان کیا جا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے اور زبانوں میں، اردو میں تو یہ نہیں ہے، انگلش میں تو یہ نہیں ہے، یہ عربی کا حسن ہے. یعنی کسی چیز کو جب بہت زیادہ یقینی بتا، یہ ہونا ہی ہونا ہے، حتمن ہونا ہے، تو ہونا تو فیوچر میں ہے لیکن پھر بھی اس کو پاسٹ میں بیان کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ یقینی ہو جائے. جیسے قیامت آنی ہے فیوچر میں، لیکن قرآن میں اکثر جو قیامت کے بات کی گئی ہے وہ فیوچر کے ٹینس میں نہیں بلکہ سب پاسٹ ٹینس میں بیان کی گئی. کیوں؟ اس لیے قیامت اتنی یقینی ہے. تو جو فرما رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ ہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے. کون ہلاک ہو گیا؟ اب کم سے کم امیر المومنین کی نہج البلاغہ تو پڑھنا، یہ امیر المومنین کا حق ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ محب غال و مبغض قال، دو لوگ. اگر ہم جیسے لوگ بیان کرتے تو کیا کہتے؟ ہم پہلے اپنے دشمن کا نام لیتے ہیں نا، اللہ اکبر. یہ بہت ہی حسین نقطہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ میرے دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اول تو اپنے پہچانے والے کو ہم کہیں گے نہیں، کہ نہیں چاہنے والا تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، لیکن امام ہدایت کے لیے آئے ہیں، امام آئے ہیں انسانوں کو نجات دینے کے لیے۔ اچھا اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے، دونوں کو بیان بھی کرتے تو پہلے دشمن کا نام لیتے، بعد میں چاہنے والے کا نام لیتے، لیکن امیر المومنین نے پہلے اپنے چاہنے والے کا نام لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو اپنے چاہنے والے کی فکر ہے، بچائے اسے۔ اور یہ باتیں بھی اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں جو امیر المومنین بچانا چاہ رہے ہیں۔ امیر المومنین، دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے، دوسرے جملے میں فرمایا یا ہلکو، یعنی ہلاک ہوتے ہیں اور ہلاک ہو جائیں گے، چونکہ یہ ہلکوں میں پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، دونوں پائے عربی میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ فرمایا یہ ہلکو فی رجلان محب مفرط، یہاں پہ لفظ تھوڑی بدلی ہوئی ہے، محب مفرط، وہ میرا چاہنے والا جو افراد کرے، افراد کرے یعنی غلو کرے، حد سے آگے بڑھ جائے، وہ باحت مفتر، اور وہ جو ہمارے اندر عیب نکالے، جیسے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ناسبی قسم کے لوگ ہیں جو اہل بیت کے کھلے ہوئے دشمنوں کے لیے آگے نعرے لگا رہے ہیں، یزید کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، وہ ان کی ہلاکت طے ہے، یہ ناسبی ہیں، اور ناسبی اور نصیری شیعہ فقہ میں ایک جیسے ہیں، یعنی نصیری اتنا ہی نجس ہے جتنا ناسبی نجس ہے اہل بیت کی فقہ میں۔ شاید یہ بات آپ لوگ لیے نہیں بتائی جا رہی ہو، یہاں لوگ بتاتے ہو ڈرتے ہوں حیدرآباد میں، لیکن یہ جانے ہیں کہ اہل بیت کی فقہ میں نصیری اتنا ہی نجس ہے جتنا ایک ناسبی نجس ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اب شاعر لوگ تو آگے کہہ دیتے کہ قیامت میں جب میرا نصیری کے سامنا ہوگا پہلے گلے مل لیں گے، بعد میں سوچیں گے کیا ہوگا، معلوم ہے کہ کیا ہوگا، وہی ہوگا جو نصیری کا ہوگا۔ عجیب و غریب شعر کہتے ہیں لوگ، آگے واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جانے کہ اہل بیت کی نگاہ میں ایک نصیری اتنا ہی نجیس ہے جتنا ایک ناسبی نجیس ہے، کیونکہ ناسبی بھی لوگوں کو اہل بیت سے دور کر رہا ہے، نصیری بھی لوگوں کو اہل بیت سے دور کر رہا ہے۔ آپ کو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، نصیری دور کر رہا ہے، یقیناً دور کر رہا ہے، نصیری لوگوں کو اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے دین سے دور کر رہا ہے، اور اہل بیت کو اپنے نام کی فکر نہیں ہے، اپنے مشن اور اپنے دین کی فکر ہوا کرتی ہے۔ یہ چھوٹے لوگ ہیں جن کو اپنے نام کی فکر ہوتی ہے، میرا نام، میرا خاندان، میرے بچے، میرے دادا، میرے پردادا، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ اپنے نام کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے آبا و اجداد کی فکر ہوتی ہے، ان کو اگر فکر ہوتی ہے تو اپنے مشن کی فکر ہوتی ہے۔ آبا و اجداد کو بھی اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ ان کا مشن وہی تھا جو ان کا مشن۔
نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے خیبری، صلوات بابا زبلا،
اللہم صلی علی محمد و آل۔ اب میں ایک چھوٹی سی دو روایتیں جلدی بیان کر کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیماری بڑھ کر آئی، اللہم صلی علی محمد، چونکہ امیر المومنین کے زمانے میں بیماری تھی نہیں، ایک کوئی فرد آیا امام نے اس کو مار بھی دیا۔ عجیب ہے، امام مشرکوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھاگتا ہو بھاگتا ہو بھاگنے دو، پیچھے سے حملہ نہیں کرو، جو بھاگ رہا ہے اسے چھوڑ دو، جانے دو، جنگ کرنے آتا تو اس کو سمجھاتے تھے لڑو نہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ رسول اللہ منافقوں کو سزا نہیں دیتے تھے، شاید پلٹ جائے چھوڑو، کوئی نام لیتا تھا نام بھی نہیں لینے دیتے تھے، اور بہت سارے لوگ پلٹ بھی گئے، یہ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے لوگ پلٹ گئے، ہدایت پا گئے۔ اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان پلٹنے کی امید رکھتا ہے، انسان پلٹ سکتا ہے، انسان گمراہی کی کسی بھی منزل میں جا کر پلٹ سکتا ہے جب تک زندہ ہے، مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، جب تک زندہ ہے تب تک پلٹ سکتا ہے۔ لہذا رسول اللہ منافقوں تک کو چھوڑ دیتے تھے۔ سب سے بڑا منافق جو رسول اللہ کے زمانے میں پہلا منافق تھا، بعد میں پھر اور بہت سارے آئے، عبداللہ ابن ابی، جو رسول اللہ کی کھل کر مخالفت کرتا تھا، جنگ سے لوگوں کو بھگا لے جاتا تھا، بیچ راستے سے لوگوں کو ہٹا دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا، اس کا بیٹا مومن تھا، ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کا گلا کاٹوں گا، جو کہ مومن تھا، باپ منافق تھا، جو باپ کی حکومت خطرے میں پڑ گئی تھی، لوگوں نے طے کیا تھا کہ اسی کو حاکم بنائیں گے، جب رسول اللہ آ گئے تو اس کی حکومت چلے گی، تو اپنی حکومت چھوڑنا، بہت سارے لوگ اس لیے بے دین ہو جاتے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں چھوڑنا ہے اپنے باپ کی، اس لیے۔ تو وہ جب مر گیا، بیٹے نے آ کر یا رسول اللہ آپ میرے باپ کی نماز پڑھا دیں، رسول اللہ نے جا کے نماز بھی پڑھا دی، البتہ وہ والی دعا ایک جملہ نہیں پڑھا، پروردگار میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، نہیں جانتے تھے اس لیے یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نماز پڑھا دی. تو رسول اللہ موقع دیتے تھے کہ کتنا بھی بڑا منافق ہو آ جائے، پلٹنا چاہے تو پلٹ سکتا ہے. اب یہاں پر صالح ابن سہل ہے جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، جو امام صادق علیہ السلام کی ربوبیت کا قائل تھا. ابھی بعض شہروں میں ہم نے سنا ہے علی رب کے نعرے لگائے جاتے ہیں، امام کی ربوبیت کا قائل تھا. امام نے اسے خود ڈائریکٹ امام نے مخاطب کیا اور مخاطب کے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مخلوق خدا ہیں، میرا پروردگار ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر اس کی عبادت نہ کرے تو وہ ہم پر عذاب نازل کرے گا، ہم بندگی کے لیے پیدا کیے گئے. سمجھایا اس طریقے سے اس کو. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو اس بات کو نہیں سمجھتا، پھر دوسری حدیث میں خدا کی لعنت ہو اس پر جو کہے کہ ہم پیغمبر ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا، ہم امام ہیں، یہ نہ کہے کہ ہم پیغمبر ہیں. اور خدا کی لعنت ہو اس پر جو اس میں شک بھی کرے اس کے ملعون ہونے پر. لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت روایت یہ ہے، ابو بصیر نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بہت ہی خاص صحابی تھے، کچھ 6-7 نام تھے، یوں تو بہت سارے تھے، 18 خاص صحابی تھے، چھٹے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام کے 18، ان کی الگ تاریخ لکھی ہوئی ہے، 6 پانچویں امام کے، 6 چھٹے امام کے، 6، چونکہ یہ دور بہت ہی گولڈن پیریڈ تھا اور یہاں پہ دین بہت بیان کیا گیا تھا، ان 6 لوگوں میں، 6 لوگوں میں سے ایک ابو بصیر تھے، جنہوں نے بہت ہی حدیثیں بیان کی، دین کو بہت زیادہ بیان کیا. ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں، غالیوں کے بارے میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بارش کے قطرے برساتے ہیں. اب اللہ کی رحمت ماشاءاللہ اس شہر میں اس سال زیادہ ہو رہی ہے، خدا لوگوں کو توفیق بھی دے کہ اللہ کی ایک رحمت اور ہو کہ جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ پلٹ جائیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. دعا کریں واقعی اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، بہت سارے بچے خطرے میں ہیں، جوان خطرے میں ہیں. لہذا امام نے فرمایا کہ ابو بصیر نے پوچھا کہ لوگ یہ غالی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بارش کے قطرے نازل کرتے ہیں، آپ ستاروں سے آشنا ہیں، آپ بارش کے قطرے قطرے سے آشنا ہیں، آپ درختوں کے پتے جانتے ہیں، آپ دریا میں جو کچھ ہے اس کا وزن اور اس کی خاک، خاک کے ذرات کے عدد کو آپ جانتے ہیں. یہ امام نے، ابو بصیر نے پوچھا، غالیوں یہ لوگ کہتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ سن کے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کیسی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا علم صرف خدا کو ہے، یعنی پوری کائنات کی ہر چیز کا علم صرف خدا کو ہے. لیکن اہل بیت کے پاس کیا ہے؟ اہل بیت کے پاس بھی ہے علم، لیکن ایک قانون ہے قرآن کا، اللہ جتنا دینا چاہے، جہاں تک اللہ کا اذن ہے وہ علم ہے اہل بیت کے پاس، وہ علم ہے رسول اللہ کے پاس، وہ علم ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ابراہیم بھی تو اولو لفظ نبی ہیں، اگر ابراہیم کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں گا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، میرا بیٹا بچ جائے گا، تو اس میں کون سا کمال تھا؟ یہ تو ہم بھی چھری چلا دیتے، آپ بھی چلا دیتے، نہیں چلاتے. اگر پہلے سے یہ معلوم ہوتا، علم غیب ہوتا کہ میں بیٹے کے گلے میں چھری چلاؤں گا لیکن دمبا آ کے ذبح ہوگا، میرا بیٹا کنارے کھڑا ہوگا، تو اس میں ابراہیم کا بھی کوئی کمال نہ تھا، نہ اسماعیل کا کوئی کمال تھا کہ مجھے کھنجر کے نیچے لٹا دو. تو اللہ جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم روک لیتا ہے، سارا علم اللہ کے اختیار میں ہے. حتی امام کو بھی، آپ کو بھی علم اللہ چاہتا ہے، اس کا قانون قرآن میں سورہ بقرہ میں بیان کیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهُ، پاکیزگی اختیار کرو، اللہ تمہیں بھی علم دے گا، جتنی پاکیزگی اتنا علم اللہ کی طرف سے. چونکہ اہل بیت کی پاکیزگی بہت زیادہ ہے، رسول اللہ کی پاکیزگی بہت زیادہ ہے، اسی اعتبار سے اللہ انہیں زیادہ علم دیتا ہے، ایسا علم غیب دیتا ہے جس کی ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا. لہذا امام نے ان کو ڈانٹا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں. اب یہ آخری روایت پڑھتے ہیں، معاف کیجئے گا، کتنا وقت ہے؟ ارے ابھی تو کافی وقت ہے، لیکن آخری روایت ہے، آخری روایت ہے. امام صادق علیہ السلام نے، چونکہ یہ خطرہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت تھا، امام صادق علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے اصحاب کو، آپ فرض کریں کہ اس وقت امام صادق علیہ السلام آ کے خود آپ کو مخاطب کریں، ہمیں بس شوق ہے کہ ہم امام کے صحابی بنے. تو امام کے صحابی بننے کے لیے لازم تو نہیں کہ ہم دوسری صدی ہجری میں زندگی گزار رہے ہوں. جنگ جمل میں ایک صحابی نے کہا اے کاش کہ میرا بھائی بھی آتا اس جنگ میں شریک ہوتا, باطل کے مقابلے میں جنگ کرتا. امام نے فرمایا کہ اگر تیرے بھائی کی دل سے نیت ہے, بلکہ صرف تیرے بھائی کی نہیں قیامت تک آنے والے انسان کی اگر دل سے نیت ہے تو وہ آج اس جنگ میں شریک ہے. اگر حق کا ساتھ دینے کی نیت ہے تو امیر المومنین کے ساتھ شریک ہے, امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں شریک ہے. ہم یوں ہی نہیں کہتے اے کربلا والو ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے, صرف آرزو نہیں ہے. اگر راہ ہے حسین ابن علی پہ چل رہے ہیں تو آج بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہیں, فافوز فوزا عظیمہ کی منزل پر ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ امام تو ایک خاص صدی کے لیے نہیں ہوتا. ہم لوگ ہیں جو ابھی 21ویں صدی کے لیے ہیں, 22ویں صدی میں نہیں ہوں گے, 19ویں صدی میں نہیں تھے, 20ویں صدی میں نہیں تھے, یا 20ویں صدی میں تھے کچھ لوگ, 19ویں میں نہیں تھے, 22ویں میں نہیں ہوں گے, ہیں. لیکن امام تو ایسا نہیں ہوتا کہ امام پہلی صدی میں تھا تو پھر کبھی اور نہیں ہوگا. امام ہر دور کے لیے ہے, کیونکہ امام کی ہدایت اور دور کے لیے. تو راہ امام پہ انسان چلنا سیکھ لے تو امام کے صحابی اس وقت بن جاتا ہے. اب فرض کریں امام آئے, امام صادق علیہ السلام, اور یہاں آگے مخاطب کریں, اور مخاطب کر کے یہ جملے کہے, چونکہ امام کی حدیث ہے تو آپ میری زبان سے نہیں سنیں, میری زبان سے آپ کہتے ہیں نا امام کی حدیث پہ عمل کرنا. ایک گروہ تھا پہلے زمانے میں اخباری, اخباری اسے کہتے تھے جو امام کی حدیثوں پر بہت زیادہ عمل کرتا تھا, لیکن بےچارے عقل کو کم استعمال کرتے تھے. پہلے زمانے کا اخباری کی بات کر رہے ہیں, آج کی نہیں بات کر رہے ہیں. آج کا مسئلہ آپ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں, ہم سے بہتر. اس زمانے کے اخباری بڑے مقدس لوگ ہوتے تھے, بڑے محترم لوگ ہوتے تھے, ہر حدیث پہ عمل کرتے تھے, لیکن تھوڑا عقل کو کم استعمال کرتے تھے. عقل کو کم کیا استعمال کرتے, حدیثوں کو سمجھنے, جو حدیثیں ٹکراتی تھی سمجھ نہیں پاتے تھے یہ اس پہ عمل کریں یا اس پہ عمل کریں. جب حدیثیں ٹکراتی تو ایک حدیث امام کی ہوتی, ایک حدیث امام کی نہیں ہوتی, یا ایک بات ہم سمجھتے دوسری بات نہیں سمجھتے. اس کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال, اپنی عقل سے دین نہیں بنانا ہے, اپنی عقل سے دین کو سمجھنا ہے, عقل کا کام یہ ہے. تو وہ لوگ یہ عقل تھوڑا استعمال کرتے تھے, لیکن تھوڑا کم استعمال کرتے تھے. لیکن وہ مذہب دھیرے دھیرے ختم ہو گیا, کیونکہ اہل بیت کا مذہب عقل کا مذہب ہے, اہل بیت کا مذہب عقلانیت کا مذہب ہے. ہماری سب سے پہلی جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی اصول کافی, اس کا پہلا چیپٹر ہی یہی لکھا کہ کتاب العقل والجہل, عقل کی کتاب, پہلی کتاب پہلا چیپٹر عقل کی کتاب. بحر الانوار کے سب سے پہلا چیپٹر عقل کی کتاب ہے. تو اہل بیت کا مذہب عقلانیت کا مذہب ہے, اور اہل بیت کا مذہب پوری دنیا میں غالب ہو کے رہے گا. کیوں غالب ہو کے رہے گا؟ کیونکہ کوئی بھی مذہب نہیں غالب ہوگا, صرف وہی غالب ہوگا جو عقلانیت کا مذہب ہے. نفرت کا مذہب تو نہیں بڑھے گا. اتنی جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, نفرت کا دین ختم ہو جائے گا. انسانوں کو قتل کرنے والا دین ختم ہو جائے گا, لیکن محبت کا دین باقی رہے گا, عقل کا دین باقی رہے گا. لہذا امام یہ فرض کرے کہ آج امام مخاطب کر رہے ہیں, یہ حدیث فرما رہے ہیں. امام کی حدیث کیا ہے؟ چونکہ اگر ہم امام کی حدیث کو جانتے ہیں تو حدیث پہ تو عمل کرنا ہے نا. اگر تھوڑا بہت اخباری بھی ہیں تب تو اور زیادہ ضروری ہے امام کی حدیث پہ عمل کریں. اگر تھوڑا بہت ہے تو نہیں, کوئی وہ اخباری جو تھے وہ کوئی اور تھے. امام فرماتے ہیں احذروا علی شبابکم الغلات, دیکھو اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ. امام نصیحت کر رہے ہیں, اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ. کیوں؟ لا یفسدونہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں فاسد کر دیں. یعنی اچھے بھلے جوان, دیندار جوان, اہل بیت سے محبت کرنے والے جوان, راہ اہل بیت پر چلنے والے جوان, عبادت کرنے والے جوان, کچھ دنوں میں غالیوں کے ساتھ ہوئے سب کچھ چھوٹ گیا, دین چھوٹ گیا, ایمان چھوٹ گیا, عمل چھوٹ گیا, عبادت چھوٹ گئی. صرف چھوٹ نہیں گیا, نمازوں کی توہین کرنے لگے, روزوں کی توہین کرنے لگے, حتیٰ آگے بڑھتے بڑھتے اللہ کی توہین کرنے لگے. اس حد تک یہ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ آج کے زمانے میں. لہذا امام نے فرمایا کہ دیکھو بچاؤ. یہ روایت جو بحر الانوار میں بھی ہے, اور شیخ طوسی کی کتاب امالی میں بھی موجود ہے. بحر الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 284, امالی میں 650 نمبر صفحے پہ. پھر امام نے فرمایا فإن الغلات, مشکل کیا ہے, کیوں بچاؤ؟ فرمایا کہ فإن الغلات شر خلق اللہ, غالی لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں. اب آپ پریشان ہوں گے یہ کیا بات ہوئی, امام کو چاہتے ہیں پھر بھی. اس کی وجہ امام بتا رہے ہیں, لیکن پہلے اس کی پہلے آپ دیکھیں کیوں. یصغرون عظمت اللہ, کیوں بدترین مخلوق ہے؟ ائمہ کو اس بات کی تکلیف نہیں ہوتی کہ کوئی آ کر میری توہین کر دے, وہ بڑے دل کے لوگ ہیں, معاف کر دیتے ہیں. جناب حمزہ کے قاتل کو رسول اللہ نے معاف کر دیا, چونکہ اس وقت گمراہ تھا, نادان تھا, جب نادانی سے پلٹا معاف کر دیا. ابو جہل کے بیٹے کو رسول اللہ نے معاف کر دیا, ابو جہل کو قتل کیا لشکر مسلمانوں نے بدر کی جنگ میں, اور اکرمہ ابن ابو جہل کو معاف کر دیا, کیونکہ واقعی وہ توبہ کر کے آ گیا تھا معافی مانگنے, تو معاف کر دیا وہاں رسول اللہ نے. اور لوگ اس کو کہتے ہیں ابو جہل کے بیٹے, تو رسول اللہ نے لوگوں کو ڈانٹا کہ یہ نام نہیں لو, کسی کا جرم کسی کے اوپر نہیں ڈالو, اب یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا احترام کرو. تو فرمایا کہ ان کی یہ کیوں بدترین مخلوق ہے, اس لیے بدترین مخلوق ہے کہ یصغرون عظمت اللہ, کیونکہ اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں. یصغرون یعنی صغیر کرنا, یعنی چھوٹا کرنا, اللہ کی عظمت کو یہ گھٹاتے ہیں. وَيَدْعُونَ الرُّبُوبِيَةَ لِعِبَادِ اللَّهِ, اور اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہی جو جملے آج بعض جگہوں پہ کہے جا رہے ہیں, علی رب علی رب علی رب. امام نے یہ سارا مسئلہ پہلے حل کر دیا تھا کہ یہ ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں بندوں کے لیے. واللہ, یہ جملہ سنیں, واللہ ان الغلات شر من الیہود والنصارہ والمجوس والذین اشرکوا, اللہ کی قسم غالی لوگ یہودی سے بھی بدتر ہیں, نصرانی سے بھی بدتر ہیں, مجوسی سے بھی بدتر ہیں, اور مشرکوں سے بدتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشرک تو دشمن بن کے آئے گا, وہ تو آ کے ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا. نصیری ہم کو معاف کیجئے گا, نصرانی عیسائی ہمیں آ کے گمراہ نہیں کر پائے گا, یہودی آ کر ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا, لیکن ایک غالی انسان ممکن ہمارے ایک اچھے بھلے جوان کو گمراہ کر دے, ایک اچھے گھرانے کے جوان کو. وجہ بھی اس کی ہے. ثم قال, یہ آخری حصہ تقریباً روایت کا, ثم قال علیہ السلام, اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا, یہ جملہ سنیں بہت ہی اہم ہے, الینا یرجع الغالی, میری طرف اگر پلٹتا ہے غالی فلا نقبل ہو, تو ہم اسے قبول بھی نہیں کریں گے. یعنی اگر ایک حد سے آگے بڑھ گیا, جب تک توبہ کا راستہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے پلٹنے کا چانس. اس کی وجہ بھی امام بتاتے ہیں ابھی, کہتا ہے اگر میری طرف پلٹے گا تو اسے ہم قبول بھی نہیں کریں گے. وبنا یلحق المقصر, اور مقصر اگر میری طرف ملحق ہونا چاہے گا تو فنقبل ہو, ہم اسے قبول کر لیں. مقصر کون تھا؟ مقصر وہ لوگ تھے جو بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومت کے ماتحت اہل بیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے. ابھی بعض نادانوں نے آ کر مومنوں کو مقصر کہنا شروع کر دیا. یہ مقصر وہ لوگ تھے جو اہل بیت سے دور تھے, اہل بیت قتل ہو رہے تھے, کربلا میں 72 لوگ شہید ہو رہے تھے, مقصر لوگ کوفے میں جشن منا رہے تھے. تو کہا کہ اگر یہ مقصر لوگ میرے پاس آئیں گے تو ہم انہیں قبول کر لیں گے, لیکن غالی آئے گا تو قبول نہیں کریں گے. تو سننے والے کو بڑا تعجب ہوا, آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں, آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہے. میں نے جب یہ روایت پڑھی تو مجھے بھی تعجب ہوا, سامنے جو صحابی تھا اس کو بھی بہت تعجب ہوا. لہذا اس نے فوراً سوال کر لیا, فقیل لہو, امام سے اس نے کہا, کیف ذلک یا ابن رسول اللہ, یہ کیسے ہے, یہ کیسی بات یا ابن رسول اللہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو آپ کا چاہنے والا ہے, مقصر تو آپ کو چاہتا بھی نہیں ہے, آپ کو جانتا بھی نہیں ہے, آپ چاہنے والے کو قبول نہیں کریں گے اور جو آپ کو نہیں جانتا اس کو قبول کر لیں گے. تو امام نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی, فرمایا قالا, امام نے فرمایا, لأن الغالی قد اعتاد ترک الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج. وجہ یہ ہے کہ غالی انسان گمراہی کی اس منزل پہ پہنچ چکا ہے, جو پلٹنے والے ہیں وہ پلٹ سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگ گمراہی کی اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں جن کے لیے امام نے فرمایا کہ ان کی عادت, اعتاد, ان کی عادت ہو گئی, کس بات کی؟ ترک الصلاۃ, نمازوں کو چھوڑنے کی, والزکاۃ, زکات دینے, زکات ترک کرنے کی, والصیام, روزہ چھوڑنے کی, والحج, حج کو چھوڑنے کی. صرف چھوڑنا نہیں, ابھی آج کے زمانے میں توہین کرتے ہیں نمازوں کی, حج کی, روزے کی. بعض لوگ پوچھتے ہیں روزہ نہیں رکھے ہوئے, کھا رہے ویسے ہوٹلوں میں, کہتے ہیں الحمدللہ ہاں روزہ نہیں رکھے ہوئے, یہ توہین ہے روزے کی. اگر امام زمان کی حکومت ہوتی فوراً 80 کوڑے وہیں لگائے جاتے. اگر ایک انسان گھر میں بیٹھ کے روزہ نہ رکھے, چپ چاپ کسی کو بتایا نہیں, اس کو کوڑے نہیں پڑیں گے, وہ جانے اس کا اللہ جانے, توبہ کر دے گا اللہ معاف بھی کر دے گا, یا پھر جا کے کفارہ ادا کرے. لیکن اگر کوئی علل اعلان آ کر کھا رہا ہو بازار میں, سگریٹیں پی رہا ہو, تو چونکہ یہ روزے کی توہین کر رہا ہے, لہذا فوراً مجمع عام میں اسے سزا دی جائے گی, جو امیر المومنین نے سزا دی, کہا ان کو ہم قبول بھی نہیں کریں گے. کیوں قبول نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے نماز کو چھوڑنے کی عادت کر لی ہے. اب یہ اگر میرے پاس آئیں گے تو ان کی عادت تو خراب ہو گئی ہے, یہ نماز تو پڑھیں گے نہیں، روزہ بھی رکھیں گے نہیں، تو میرے پاس آ کر میرے دین کی بھی بدنامی کرائیں گے، اہل بیت کی توہین کرائیں گے، دین کی بھی توہین کرائیں گے، جو ابھی کرا رہے ہیں، شیعت کی کتنی توہین کرا رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنا دردناک ہے یہ مسئلہ، شیعت کی اس طرح توہین کرائی جا رہی ہو، اتنے جاہلانہ کام کر کے شیعت کی توہین، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد امام نے فرمایا، یہ انہی کی بات ہے جو اتنی عادت کر چکے ہیں، جو لوگ پلٹ سکتے ہیں ان کے لیے راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، لیکن جو لوگ نہیں پلٹ سکتے ان کے لیے امام، فلا یقدر ولا ترک عادتیں، یہ لوگ اس منزل تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنی عادت کو ترک کرنے پہ قدرت بھی نہیں رکھتے، اختیار ہی نہیں رہ گیا، اختیار سے نکل گئی بات، ایک حد تک تو پلٹنے کے چانس رہتا ہے، لیکن اس وقت پلٹنے کے اختیار بھی انسان کے پاس نہیں رہ جاتا، وہ الرجوع الی طاعت اللہ، یا اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹنے کی قدرت ہی نہیں رہے گی ان کے پاس، طاقت ہی نہیں رہے گی، صلاحیتیں ختم ہو گئیں، بیکار ہو گئے، بالکل بیکار ہو گئے، تب پیسہ کمانے کی صلاحیت نہیں رہ گئی، بیکار ٹہلتے رہتے ہیں رات دن یوں ہی، رات میں جگتے رہتے ہیں، دن میں سوتے رہتے ہیں، فطرت کے نظام کو بدل دیا ہے، وَإِنَّ الْمُقَصِّرَ، اور مقصر کو آپ کیوں قبول کریں گے؟ کہ مقصر کو اس لیے قبول کریں گے کہ اِنَّ الْمُقَصِّرَ اِذَا عَرَفَ عَمِلَ وَأَطَى، مقصر ٹھیک ہے وہ نادان ہے، لیکن جب وہ مجھے پہچان لے گا تو میری اطاعت بھی کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا، اور یہی ہوا، جب کربلا میں 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا، مقصرین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد یہ اثر ہوا کہ لوگ اہل بیت سے قریب ہوتے گئے، تو وہی لوگ جو مقصر تھے وہ اہل بیت سے قریب ہو کر وہ عمل بھی کرنے لگے، اطاعت بھی کرنے لگے، مومن بھی ہو گئے، بندگی بھی کرنے لگے، نہ انہیں قبول کرو، اللہ اکبر، بس تمام کی گفتگو عزیزوں، میں نے روایات اور بھی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی جو روایت ہے بہت سخت ہے، صلوات پڑھیں اچھے سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، امام نے فرمایا، اب یہ جملہ ہے میں جلدی سے کہہ کے گزر جاتا ہوں لیکن تفصیل ہے، امام نے فرمایا کہ یہ ایسی بھیگی بارش ہو رہی ہے نا، بارش میں اگر کتا بھاگنے لگے تو کیا ہوگا، اگر یوں کتا جا رہا ہو، ہمارا ملک ایسا ہے جہاں سر بڑے بڑے شہروں میں کتے نظر آتے ہیں، ورنہ اور دنیا میں ایسا نظر نہیں آتا، کتا بہرحال ہمارے نزدیک تو نجس جانور ہے، اگر یوں سوکھا کتا ہو، سڑک بھی سوکھی ہو، آپ بھی جا رہے ہیں، کتا بھی سوکھا ہو، تو وہ آرام سے آپ کے پاس سے گزر جائے گا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اگر بارش میں بھیگا کتا ہو اور وہ آپ سے اپنے آپ کو جھڑتا ہوا، جھڑتے ہیں کتے، بھیگتے ہیں، اپنے جسم کو جھٹکتے ہیں، اور جب جھٹکتے ہیں تو پورا ہر طرف گندگی پھیل جاتی ہے، یعنی نجاست اس کی، نجس ہے نا، نجس جانور ہے، اس کی نجاست پھیل جاتی ہے، جس کو امام کی زبان میں کہا گیا ممتورہ، ممتورہ یعنی ایسی کتیا کی جس کے اوپر بارش کے قطرے پڑے ہوئے، اب جدھر جھٹکے گی ادھر نجس کر دے گی، بچانے کے لیے، اس لیے کہا گیا عزیزو، یہ بات کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کی جا رہی ہے، یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے اگر اس راہ پر کوئی چل پڑا، جلدی پلٹا ہے، جلدی اپنے آپ کو نجات دے، اپنے بچوں کو نجات دے، مومنوں کو بارے میں درد ہونا چاہیے، جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں سب کو ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے، طنز نہیں ہونا چاہیے، توہین نہیں ہونا چاہیے، بے احترامی نہیں ہونا چاہیے، بے احترامی کرنے سے کسی کی ہدایت نہیں ہوتی، بھائی بعض لوگ نادان ہیں، نادانی میں کچھ لوگ اگر نادانی کر رہے ہیں تو آ کر احترام سے، ادب سے، درد کے ساتھ بتائیں یہ باتیں، تاکہ خدا نہ کرے کہ خود کو نہیں، جو آس پاس بیٹھتے ہوں انہیں بھی نجس کر رہے ہیں، ان کے دین کو، ان کے ایمان کو، ان کے عمل کو، یہ سب کچھ نجس ہو جائے، ان کے شعور کو، ان کی عقل کو، بھیگی ہوئی تو یہی ہوگی نا، جدھر جھٹکے گی ادھر گندگی جائے گی، تو اگر یہ حالت ہو جاتی تو وہ انسان اگر بیٹھ جاتا ہے تو جو لوگ اس کے آس پاس آگے بیٹھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ان کا بھی دین نجس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بھی نجس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں تاکہ لوگوں کو نجاستوں سے بچائیں، اہل بیت وہ پاکیزہ سمندر ہیں کہ ہم جیسے نجس لوگ اگر ان سے متصل ہو جائیں تو سمندر کا کام ہی ہے پاک کر دینا، سمندر تو نجس نہیں رہنے دے گا، اگر سمندر میں جا کے نجس قطرہ ڈال دیا جائے تو نجس رہے گا نہیں، نجس رہے گا نا، سمندر کا کام ہے پاک کرنا، ٹھیک ہے ہماری روحیں نجس ہیں، ہمارا عمل نجس ہے، ہمارا کردار نجس ہے، ہماری زبان نجس ہے، ہماری نگاہیں نجس ہیں، تو ہم 2 مہینے 8 دن تک اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کے ذریعے سے اہل بیت کے سمندر سے خود کو متصل کر لیں، متصل کریں تاکہ پاک ہو، اہل بیت پہ یہ ظلم نہ کرے کہ اہل بیت کے نام پر کچھ لوگوں کے دین کو نجس کرے، یہ ظلم ہے. اہل بیت کا حق یہ ہے کہ اہل بیت کا نام اس طرح سے لیا جائے کہ لوگوں کی زبان پاک ہوتی جائے، لوگوں کی نگاہیں پاک ہوتی جائیں، لوگوں کی روح پاک ہوتی جائے، لوگوں کا کردار پاک ہوتا جائے، لوگوں کا دین پاک ہوتا جائے، لوگوں کا عمل پاک ہوتا جائے. اہل بیت نے پاک ہونے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. جناب زینب بازاروں میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ ہم ان کا ذکر کر کے ثواب لیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے علی کی بیٹی رسول اللہ کی نواسی بازاروں میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ بعد میں لوگ ہمارا نام لیں گے، ان کو ثواب ملے گا. آپ کو یہ ثواب چاہیے؟ تھوڑا مشکل سوال ہے نا. کیا آپ کو ایسا ثواب چاہیے کہ میرے ثواب دینے کے لیے علی فاطمہ کی بیٹی بازار میں آئے؟ اللہ ثواب دینے کے لیے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو یوں ہی ثواب دے دیتا ہے. اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کرے اللہ ثواب دے. تو ثواب دینے کے لیے اتنی مقدس، پہلے کہ ہم کو ثواب دینے کے لیے اتنے عظیم گلوں پر خنجر چلایا جائے ہم کو ثواب دینے کے لیے. ہم کو تو ایسا ثواب نہیں چاہیے. یہ ثواب کے لیے نہیں تھا، یہ ہم کو پاک کرنے کے لیے تھا. عزیزو، حسین ابن علی نے اپنا خون اس لیے بہا دیا کہ تاکہ اس خون کی تحریک اور مشن جب تک باقی رہے بشریت کو پاک کرتا رہا. جناب زینب بازاروں میں اس لیے آئیں، جان کر آئیں، بے خبری میں نہیں آئیں. یوں نہیں تھا کہ دھوکے میں آ گئے تب کیا ہوتے، اب تو اسیر ہونا ہی تھا. نہیں، مدینے ہی سے معلوم تھا، مدینے سے ہی حسین ابن علی یہ جملہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان اللہ شایرانی قتیلا، اللہ مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے. اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ قتیل دیکھنا چاہتا ہے تو آپ بیویوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے مدینے ہی میں فرمایا تھا ان اللہ شایرہن سبایا، اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ اسیر کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمیں ثواب دینے کے لیے. ہم اپنے ثواب کے لیے جناب زینب کو اسیر دیکھنا چاہیں؟ نہیں عزیزو، اللہ اگر اسیر دیکھنا چاہتا تو اس لیے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جناب زینب کی تحریک کے ذریعے سے پاک کیا جائے، نجس لوگوں کو، نجس فکروں کو، نجس ایمان کو، نجس دین کو، نجس خیالات کو، نجس کردار لوگوں کو پاک کیا جائے. تو جناب زینب کے عمل کے ذریعے سے پاک کرے اپنے آپ کو، جناب زینب کا نام لے کر اپنے آپ کو پاک کرے. یہ پاکیزگی کا مقام ہے، یہ پاکیزگی کا کردار ہے. اس لیے بی بی آئی تھی اور کوفے میں فریاد بلند کر رہی تھی. کیوں جناب ام کلثوم کو کوفے آنا پڑا؟ وہ کوفہ جب 24 سال پہلے اس کوفے میں آئے تھے اہل حرم، 24 سال پہلے جب امیر المومنین کی حکومت کوفے میں شروع ہوئی اور جب اہل حرم کو لایا گیا خاندان عصمت و طہارت کو، تو رات کی تاریکی میں لایا گیا، حجاب کے ساتھ لایا گیا، محملوں کے ساتھ لایا گیا، کجاروں کے ساتھ لایا گیا. رات تھی پھر بھی محمل تھی. محمل کا دو فائدہ تھا. جن لوگوں کے لیے پردہ اہمیت نہیں رکھتا ان کے لیے فقط محمل اس لیے ہوتی تھی تاکہ سورج کی دھوپ سے بچ جائیں، لیکن جن کے لیے پردے کی اہمیت ہے تو سورج کی گرمی تو وہ برداشت کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کی نگاہوں کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ زیادہ دردناک ہے. لہذا محمل ہوتے ہوئے بھی رات کی تاریکی میں لایا گیا، لیکن اسی کوفے میں 24 سال بعد زینب ام کلثوم محملوں کے بغیر چہرے کھلے ہوئے ہیں. اہل بیت کے گھر کے لوگ اپنے چہرے کھول کے نامحرموں کے سامنے کبھی نہیں گئے تھے، کبھی بھی نہیں گئے تھے. لیکن اس حالت میں کوفے لایا گیا تو جناب ام کلثوم کی فریاد بلند ہوئی، غزو ابصارکم یا اہل الکوفہ، اے کوفے کے لوگوں اپنی نگاہیں بند کر لو. اما تستحیون، کیا تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی کہ ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وهن حواسر، کہ تم آنکھیں کھول کھول کے رسول اللہ کی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اتنا طولانی سفر طے کر کے آئی بیویاں، یہ کوفے سے لے کر کے کربلا سے لے کے کوفے تک کا سفر تھا. یہ سفر طے کرایا گیا. اس سال بہت سارے لوگ نہیں جا پائے، یہاں بیٹھ کے تڑپ رہے تھے نا کہ ہم نہیں جا پائے، اربعین میں نہیں جا پائے. وہ نجف سے کربلا کا راستہ ہم نے نہیں دیکھا، وہ نجف سے کربلا کے راستے کے حسن ہی کچھ اور ہے، پاکیزگی ہی کچھ اور ہے، روحانیت ہی کچھ اور ہے۔ تو یہاں بیٹھ کے تڑپ رہے تھے، اور یہ تڑپ بہت اچھی تڑپ ہے عزیزو۔ اے کاش کی جو تڑپ ہمارے اربعین کے لیے ہے، جو تڑپ ہمیں محرم کے لیے تھی، وہی تڑپ ہماری پورے دین کے لیے ہو۔ اگر ہمیں پورا دین بتایا جاتا تو ہماری وہ تڑپ دین کے ہر جز کے لیے ہوتی، لیکن ہم نہیں جا پائے، لہذا یہاں بیٹھ کے تڑپ رہے۔ ہم بے چین ہیں، یہ درد میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ اکبر، یہ راستہ جو آپ طے کرتے ہیں، کوئی دو دن میں طے کرتا ہے، کوئی تین دن میں طے کرتا ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ کھانا دے، پانی دے، شربت دے، دوائیں دے۔ لوگ تھک گئے، ان کا پیر دبانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ۔ اے اللہ اکبر، جب اہل حرم کربلا سے کوفہ لے جائے جا رہے تھے تو تیز رفتار اونٹوں کو دواتے ہوئے لایا گیا۔ یہ اتنا طولانی سفر صرف ایک دن میں، ایک دن سے کم وقت میں طے کیا۔ 11 محرم کو زہر کے وقت چلے اور 12 محرم کو کوفے میں داخل کر دیا۔ بے کجاوا اونٹوں پر بیویوں کو دوڑایا گیا۔ اونٹوں پہ کجاوے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ اونٹ جب دوڑتے ہیں تو جسم پورا جھجھوڑ دیا جاتا ہے۔ اونٹ پر سفر کرنا بہت مشکل سفر ہوتا ہے۔ آپ کو اگر لمبا سفر کرنا ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی ایسی ہو جس کی سیٹیں اچھی ہو، ایئر کنڈیشن ہو، لمبا سفر ہے۔ سب سے سخت سفر اونٹ کا سفر ہوتا ہے، چونکہ اونٹ کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ پورے جسم کو جھجھوڑتا ہوا چلتا ہے، اور اگر اونٹ کو تیزی سے دوڑایا جا رہا ہو اور بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہو، کیا گزر گئی ہے ایک دن میں علی و فاطمہ کی بیٹیوں پر۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے جسم سے، کمر سے لپٹے ہوئے ہیں، مائیں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پکڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بچے جو شام غریبہ کے جگہ بچے، آشور کے تھکے ہوئے بچے، اگر ان کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہو گئی اور ہاتھ چھوٹ گیا تو تیز دوڑتے ہوئے اونٹ سے وہ نیچے گر گئے، اور مائیں صرف حسرت بھری نگاہوں سے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، میرے لاڈ مجھے معاف کرنا، ہم تو تمہیں بچا بھی نہیں سکے، میرے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ یہ تو کربلا سے کوفے کے سفر تھا، لیکن کوفے سے، صرف میں سفر کے بارے میں پڑھتا ہوں مجلس تمام عزیزو، پھر جو کوفے سے شام کا سفر ہوا، وہ کربلا سے کوفے کے سفر 80-90 کلومیٹر کا تھا، لیکن جب کوفے سے شام کا سفر طے ہوا، یہ دو ملکوں کا سفر تھا، دو ملکوں کے بہت فاصلے کے سفر تھا۔ اگر سیدھے راستے سے بیویوں کو لے جایا جاتا تو یہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، لیکن بیویوں کو سیدھے راستے سے نہیں لے جایا گیا، بلکہ بیویوں کو پہلے موصل لے جایا گیا، موصل سے سیریا، سیریا سے ترکی، ترکی سے پھر آگے بڑھ کے پھر نیچے سیریا، سیریا سے حلب ہوتے ہوئے نیچے بالبک لبنان لایا گیا، لبنان میں بالبک ہوتے ہوئے اور نیچے لایا گیا۔ چند مہینے پہلے، چند 1.5-2.5 سال پہلے ہم تھے وہاں پہ موجود، بالبک میں، لبنان میں، وہ جگہ ابھی تک موجود ہے جہاں حسین ابن علی کے سر کو رکھا گیا تھا۔ حسین ابن علی کے سر کے نام پر مسجد ہے، بالبک میں موجود ہے، حلب میں موجود ہے، پھر اس کے بعد اور نیچے لایا گیا، حمص و حمات ہوتے ہوئے پھر دمشق تک لایا گیا۔ تو وہ جو راستہ ایسٹ سے ویسٹ کا سیدھا راستہ تھا 1500 کلومیٹر کا، ایسٹ سے نارتھ، نارتھ سے ویسٹ، ویسٹ سے جنوب، جب یہ راستہ طے کرایا گیا تو تقریباً 2500 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ یہ 2500 کلومیٹر کا راستہ کل 13 یا 14 دنوں میں بیویوں کو طے کرایا گیا، اور وہ بھی تیز رفتار دوڑتے ہوئے اونٹوں کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، اس عالم میں زینب پہ کیا گزر گئی، اس عالم میں ام کلثوم پہ کیا گزر گئی۔ اور جب کوئی اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے تو اسے آرام کرایا جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ ہم لوگ اسے کہتے ہیں، مولانا آپ مجلس پڑھنے آئے ہیں، لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، ہم فلائٹ سے سفر طے کر کے آتے ہیں، ایئر کنڈیشن سفر ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کر لیں، آپ کو مجلس پڑھنی ہے، ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ بیویوں نے 13 دن تک بے کجاوا اونٹوں پر عرب کی تیز دھوپ میں اتنا لمبا سفر جب طے کر لیا تو قافلے کو لا کر شام کے دروازے پر روک دیا گیا، کیونکہ بازار سجایا جا رہا تھا، دربار سجایا جا رہا تھا، اور زینب ام کلثوم حسرت بھری نگاہوں سے سید سجاد کو دیکھتی تھی۔ اے میرے لال، کب تک ہمیں دروازے پہ کھڑا رکھا ہے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں عزائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے وہ تمام گناہ جو ہمیں راہ اہل بیت سے دور کر رہے ہیں, ہمیں غالیوں اور نصیریوں کی طرف لے جا رہے ہیں, پروردگار ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو اہل بیت اور قرآن کے ساتھ قرار دے. پروردگار مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. جس راہ میں شہید ہو گئے ہیں قاسم سلیمانی جیسے عظیم شہید, پروردگار انہیں شہداء حق کے ساتھ محشور فرما. پروردگار علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے. ماتم حسین.